ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. آج کل یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے. عشر فجر کے ایام ہیں. عشر فجر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یکم فروری سے 11 فروری تک منایا جاتا ہے. یکم فروری 1979 کو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فاتحانہ انداز میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد تہران واپس آئے تھے اور 11 فروری کو ان کی قیادت میں اسلامی انقلاب جو تاریخ معاصر کا ایک انتہائی عظیم الشان انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس مناسبت سے ہم نے آج کے پروگرام کا موضوع انتخاب کیا ہے اسلامی انقلاب اور اسلامی بیداری، چونکہ ان دنوں خطے میں اسلامی بیداری کی لہر اپنے عروج پر ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ ہفتے وحدت مسلمین عالم اور عشر فجر باہم ساتھ ساتھ ہیں. یہ ایام انتہائی مبارک اس اعتبار سے ہیں کہ عشر فجر کے بھی ایام ہیں اور پیغمبر اسلام، پیغمبر منادی رحمت و اخوت و محبت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت باسعادت بھی ہیں. تو ان دونوں مناسبتوں سے ہم آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک انتہائی اہم اور معزز شخصیت کو دعوت دی ہے کہ جن کے ذہن میں، جن کے دل و دماغ میں اس دور کی یادیں ابھی بھی اسی طرح تر و تازہ ہیں، یعنی 1979 کی اور اس سے پہلے اور بعد کی جس سے کہ اس دن کی یادیں تھیں. جناب محسن رفیق دوست صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، ہماری دعوت انہوں نے قبول کی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. رفیق دوست صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے اور جنہوں نے اسلامی انقلاب کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جب پرواز انقلاب پیرس سے تہران ہوائی اڈے پر اتری اور لاکھوں بلکہ دسیوں لاکھ کا امڑتا ہوا سیلاب، انقلابیوں کا سیلاب ہوائی اڈے تک پہنچا، تو ظاہر ہے کہ امام خمینی کی جو گاڑی تھی اس کو بہشت زہرا تک لے جانا انتہائی مشکل اور دشوار امر تھا، اور اس گاڑی کی ڈرائیونگ جناب محسن رفیق دوست صاحب کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے یہ کتنے قریب تھے. ہم ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. جناب محسن رفیق دوست صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم. میں بھی دونوں مناسبتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، عشر فرج کی اور ہفتے وحدت کی. دنیا کے تمام مسلمانوں کو، دنیا کے تمام حریت پسندوں کو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا پروگرام
سلام کرتے ہیں. ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز دانشور ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. قندیل عباس صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب اجازت دیں میں جناب محسن رفیق دوست صاحب سے ایک سوال کر لوں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.
جی بالکل ضرور.
جی جناب محسن رفیق دوست صاحب، میں کہاں سے شروع کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت ساری تصویریں ہوں گی اسلامی انقلاب کے آغاز کی، کامیابی کی، اس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی. لیکن میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جو ایک بات فرمائی تھی وہ یہ کہ ہم دوسرے ملکوں کو کچھ اور برآمد نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے اسلامی انقلاب کی اقدار خود بخود صادر ہوں گی اور برآمد ہوں گی. تو ان کی یہ پیشین گوئی آج کتنی سچ ثابت ہوئی؟
امام خمینی نے فرمایا تھا کہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام سپر طاقتوں کو ذلت و رسوا کر کے رکھ دے گا. جو انقلاب امام کی قیادت میں کامیاب ہوا، جو دیگر ممالک میں انقلابات آئے جیسے فرانس میں، الجزائر میں، لیبیا میں، اس سے یہ بالکل ممتاز انقلاب تھا کیونکہ یہ ایک نظریاتی انقلاب تھا اور اس نے قوم کو بیدار کر دیا. یہ انقلاب کسی ایک تنظیم، کسی ایک جماعت تک محدود نہیں تھا، یہ ایک اس کی قیادت تھی، ایک نظریہ تھا جس میں سب شریک تھے. تو جو پیغام امام خمینی نے اس زمانے میں دیا، آج وہ پیغام دوسرے ملکوں میں عملی صورت میں موجود ہے. لوگ بیدار ہو گئے ہیں، لوگوں کو اپنے حقوق کا علم ہو گیا ہے، اور ہم روز بروز دنیا بھر کے حریت پسندوں کی پیش قدمی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور کریں گے.
بہت شکریہ. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ممتاز دانشور ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. ڈاکٹر صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلامی بیداری کی لہر جو اس وقت یا تحریک عالم اسلام میں جاری ہے، اس میں اور ایران کے اسلامی انقلاب میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے؟ اور اگر پلٹ کے پوچھوں کہ ان تحریکوں پر اسلامی انقلاب کے کتنے اثرات ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟
آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس چیز کا اگر جائزہ لیا جائے کہ خود ایرانی عوام میں جو بیداری کی تحریک شروع ہوئی تھی وہ کس انداز میں شروع ہوئی اور اپنے مراحل کو انجام دیتے ہوئے کامیابی کی حد تک کیسے پہنچی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کی جو تحریک تھی بنیادی طور پر وہ ایک نظریاتی تحریک تھی، لیکن ایک آمرانہ نظام، ایک شہنشاہی نظام کے خلاف یہ تحریک تھی. اور اس زمانے میں چونکہ بہت سے مسلمان ممالک میں یہ آمرانہ حکومتیں موجود تھیں، اور اس زمانے کی اسلامی دنیا جو تھی اس کی وہ عزت اور وہ ریسپیکٹ پوری دنیا میں اسی لیے نہیں تھی کیونکہ جو اسلامی ممالک پر حاکم لوگ تھے وہ کئی کئی سالوں سے، 20-20, 30-30, 40-40 سالوں سے ان علاقوں میں، ان ملکوں میں حکمران تھے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو ڈکٹیٹر تھے وہ بڑی طاقتوں کے غلام تھے اور اس انداز میں اپنی حکومتیں چلا رہے تھے. تو امام خمینی نے یہ سمجھا کہ اگر ہم کوئی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ سیاسی تبدیلی یعنی حکومتی سطح پر تبدیلی یا انقلابی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایرانی عوام کی یہ جو تحریک تھی، اگرچہ امام خمینی کی ولادت 1900 میں ہوئی تھی، لیکن پچھلے 40-50 سال کے دوران، یعنی جو کانسٹیٹیوشنل ریولوشن ہے یا انقلاب مشروطہ کے نام سے جو انقلاب ایران میں مشہور تھا، اس زمانے سے اس تحریک کو ایک شدت ملی اور اپنے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی جب اس تحریک کی قیادت امام خمینی کے ہاتھ میں آئی، تو آپ نے بڑے مہارت کے ساتھ ایرانی عوام کی جو اسلامی تحریک تھی اس میں اسلامی آئیڈیالوجی کو اس تحریک کی بنیاد بنا دیا، اور اس کی بنیاد پر ایک ایسی شہنشاہیت کو للکارا جو اس وقت پوری دنیا کی سب سے قدیم آمرانہ اور شہنشاہی قیادت تھی. تو 15-16 سال کی امام خمینی کی جو پریکٹیکلی ایک فعال قسم کی قیادت تھی، اس کے نتیجے میں ایرانی عوام نے بیدار ہو کر 2500 سال پرانی شہنشاہیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور یہ اس تحریک کا ایسا آغاز تھا جس نے اس خطے کے جتنے ممالک تھے وہاں پر براجمان اور وہاں پر قیادت کرنے والے ان ڈکٹیٹروں اور شہنشاہوں کو خبردار کیا کہ اب ان کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب عوام اپنا اقتدار چاہتے ہیں، عوام آزادی اور خود مختاری کی بات کریں گے، اور آزادی اور خود مختاری کی بنیاد پر وہ ایسے معاشروں کی تشکیل چاہتے ہیں جہاں وہ سیاسی طور پر، ثقافتی طور پر، مذہبی طور پر اور ہر لحاظ سے وہ ایک آزاد زندگی گزار سکیں، اور ایسی زندگی گزار سکیں جو بڑی طاقتوں کے زیر اثر نہ ہو. آج کی جو موجودہ تحریک ہم خاص طور پر مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں اس میں بنیادی عنصر یہی نظر آتا ہے کہ وہاں کے عوام اٹھے ہیں، اپنے جو ڈکٹیٹر حکمران تھے ان کو بہت کئی کئی دہائیوں سے اپنے ملکوں پر حکمران تھے، تو تیونس سے لے کر مصر سے لے کر اور لیبیا اور اس کے بعد باقی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان حکمرانوں کو سب سے پہلے اپنے اقتدار سے محروم کیا ہے اور ایک عوامی اقتدار سامنے لائے ہیں. اب اس اقتدار کی بنیاد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کوشش کی گئی ہے، کہا جائے کہ یہ مغربی جمہوریت ہے اور لوگ عوامی لوگ آزادی چاہتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب تیونس میں حکومت آتی ہے تو وہاں پہ جو مذہبی طاقتیں ہیں وہ اقتدار میں آ گئیں، مصر میں جب الیکشن ہوئے تو وہاں پر مذہبی طاقتیں اقتدار میں آ گئیں، باقی بھی جہاں بھی عوام کو موقع ملے گا تو اسی انداز میں وہ مذہبی طاقتیں اقتدار میں آئیں گے جس انداز میں ایران میں وہ اقتدار میں آئی تھی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور پروفیسر محمد عارف صاحب. پروفیسر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام رضوی صاحب.
جی نوازش آپ کی. پروفیسر صاحب 32 سال کا عرصہ، بلکہ اب یوں کہا جائے کہ 33 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اسلامی انقلاب کے اثرات پوری طرح سے نمایاں ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطی میں، یا یوں کہا جائے کہ عالم اسلام میں. گزشتہ 32-33 برس سے امریکہ یا یوں کہا جائے کہ اسلام دشمن طاقتیں ایران کے اسلامی نظام کے راستے میں اسی لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھیں، اس کو کمزور کرنا چاہ رہی تھیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کا جو نظریہ ہے وہ خطے کے دیگر قوموں پر مرتب نہ ہونے پائے. تو کیوں کر وہ روک نہ سکیں اور روکنے میں کیسے وہ ناکام رہیں اور کیوں ناکام رہیں؟
دیکھیں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلامی اویکننگ جس کو کہتے ہیں، یہ اسلامی انقلاب جو ایران میں آیا اس کے کئی پہلو تھے. اس کا ایک مذہبی پہلو تو تھا ہی کیونکہ سارے مسلمان تھے، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک ثقافتی پہلو تھا، اس کا ایک نفسیاتی پہلو تھا، اس کا ایک معاشی پہلو تھا، اس کا ایک سماجی پہلو تھا، اور وہ ایک انقلاب ایسا تھا جو کہ پرانے سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کر کے اس نے پھینک دیا تھا اور ایک نیا نظام، اسلامی نظام جو ہے وہ وہاں قائم کیا. وہ جو خیالات، وہ جو آئیڈیاز تھے، ان کو مغربی طاقتیں نہیں چاہتی تھیں کہ دوسرے ممالک میں پنپتی دیا جائے. جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے، پچھلے 200 سال سے عرب ممالک پہلے خود امپیریس پاور جو تھی سامراج کے انڈر تھے، بعد میں ان کی جگہ پر انہوں نے اپنے پٹھو اٹھال دیے جو ان کے لیے حکومت کرتے رہے اور عوام کو پیستے رہے اور عوام کی تمام حقوق جو ہے انہوں نے سلب کر لیے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران کے انقلاب کے جو خیالات ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، وہ دوسرے علاقے میں جائیں، اور اس لیے انہوں نے اس انقلاب کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. جو ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اب جو اسلامک اویکننگ ہے، اب وہ جگہ جگہ پھیل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ تیونس میں لوگوں نے بن علی کو نکال دیا جو ہے، اور وہاں جو الیکشن ہوا تو پھر اسلامی قوتیں پاور میں آ گئیں. ایجپٹ میں بھی آج، حالانکہ ابھی بھی فوجی حکومت جو ہے وہ اپنا زور دکھا رہی ہے، لیکن جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ سارے اسلامی اس سے تعلق ہے ان کا، کیونکہ یہ تو ثقافتی پہلو بھی ہے کہ بھائی ہمارا تو کلچر یہی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں جو ہے، اور اس کو ہم کیسے الگ کر سکتے ہیں سیاست سے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک معاشی پہلو ہے، ان تمام علاقوں کی جو معیشت تھی وہ پوری طرح سے سامراجیوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی. عوام جو تھے غربت، افلاس اور بیکاری اور میں مبتلا تھے. وہاں تعلیم نہیں تھی ان لوگوں کو، ان کو کوئی ترقی کے سامنے نظر نہیں آتا تھا ان کو، اور ان کے مذہب کو انہوں نے استعمال کیا تھا اپنے مطلب کے لیے. یعنی میں تو حیران ہوں کہ کبھی کبھی یہ افغانستان میں ایک زمانے میں امریکن سی آئی اے والے جو تھے وہ نعرے تکبیر اللہ اکبر لگا رہے تھے. یعنی ان کا اس نعرے سے کیا تعلق تھا؟ لیکن وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور وہی یہ کر رہے تھے ان تمام ممالک کے اندر جو ہے. لیکن اب جو اسلامک اویکننگ ہے جس کو کہتے ہیں اسلامی اسپرنگ, میں کہوں گا اسلامک اسپرنگ جو ہے, وہ اب پھیل رہی ہے تمام علاقوں میں. آج بھی لوگ اردن میں, کویت میں, سعودی عرب میں, بحرین میں کھڑے ہو رہے ہیں اپنے ظالم حکمران کے خلاف جو ہے, اور یہ آسانی سے روکا نہیں جا سکتا. یہ سب یہ ویسٹرن پاور کو بھی پتا ہے کہ ویسٹرن پاور 200 سال سے انہوں نے ان تمام علاقوں پر حکومت کی, ان کے تمام وسائل پر اپنا قبضہ رکھا, ان عوام کو انتہائی غریب کیا. اب عوام جو ہے ان کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر ایران کے عوام جو ہے وہ اپنے بادشاہت کو, جو کہ سب سے زیادہ طاقتور تھی وہاں پر, جو بادشاہ سب سے زیادہ طاقتور تھا, سب سے زیادہ امیر بھی تھا, اس کو اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں ایک اچھی قیادت امام خمینی جیسے انسان کی قیادت میں, تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں ان کے خیالات کو اپنا کر کے جو ہے. تو آج یہ سارے علاقے میں پھیل رہی ہے بات, اور اس کو روکا نہیں جا سکتا, چاہے یہ بمبارڈمنٹ کریں یا کچھ بھی کریں, یہ روک نہیں سکتے اس کو.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب. جناب محسن رفیق دوست صاحب, جس وقت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پیرس سے انتہائی فاتحانہ طریقے سے واپس تہران تشریف لائے, تو کم از کم موجودہ تاریخ کا انتہائی بے مثال استقبال ان کا کیا گیا, عوام کا جوش و خروش دیدنی تھا. آپ سب سے زیادہ قریب تھے چونکہ آپ ان کی کار ڈرائیو کر رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا صرف ایک رہبر کا استقبال تھا اس لیے جوش و خروش تھا, یا اس جوش و جذبے میں کچھ دوسرے محرکات بھی کار فرما تھے؟ کیوں اتنا عوام میں جوش و جذبہ پایا جا رہا تھا؟ استقبال کر لیتے لیکن جوش و جذبہ اتنا کیوں تھا؟
امام قبل از اینکه پیروزمندانه وارد ایران,
امام خمینی فاتحانه انداز میں ایران واپسی سے پہلے قرآن کی ایک آیت کو ایران میں عملی جامہ پہنا دیا تھا کہ کوئی بھی قوم اپنی حالت اس وقت تک, اللہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. امام خمینی کا ماننا تھا کہ صرف تنظیمیں اور جماعتیں نہیں بلکہ عوام بیدار ہوں اور اپنے حق کا مطالبہ کریں. اس سے پہلے ایک یہ طریقہ رائج ہو گیا تھا کہ ایک تو طرف امریکہ تھا, ایک طرف سوویت یونین, اور اگر آپ تیسری دنیا کے ملک ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک سے آپ کو جڑ جانا ضروری تھا. امام خمینی نے شاہی نظام کو سردیگوں کرنے سے پہلے, حقیقت ایک جس دن امام خمینی واپس آئے اسی دن ہمارا انقلاب کامیاب ہو چکا تھا, اور آپ نے اسی دن ساری دنیا کے تصورات اور خیالات کو غلط ثابت کر دیا, اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ ممکن ہے کہ نہ امریکہ پہ ہم منحصر ہوں نہ روس کے خیمے میں ہوں, لیکن اس کے باوجود اپنی سروائیو کر جائیں, اپنی زندگی جاری رکھیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ امام خمینی کے انقلابی نظریے کی بنیاد پر ہیں. امام خمینی نے عوام کو بنیاد قرار دیا, دنیا نے دیکھا کہ ایک طاقت خالی ہاتھ کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے, اور 32 سال تک مقابلہ کرتی آ رہی ہے اور باقی ہے. ایک مصری انقلابی آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے آپ کیوں نہیں انقلاب کرتے, میں نے ان سے سوال کیا آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایران کا انقلاب باقی رہ پاتا ہے یا نہیں. اسی طرح سے جو دیگر ممالک میں انقلاب آئے ان کی بھی جڑ ایران کا اسلامی انقلاب ہے. اسلامی انقلاب کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہاں عوام مسلمان ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہو. ان کے خلاف جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, نہ مصر میں کچھ ہونے والا ہے, نہ یمن میں یہ ممکن ہے کہ صالح حکومت کے باقیات وہاں پر رہ پائیں. تو یہ جو بیداری ہے یہ اسلامی جمہوریہ ایران سے, ہمارے امام خمینی سے, دیگر ملکوں میں منتقل ہو چکی ہے, اور ہم روز بروز قوموں کی فتح کے شاہد رہیں گے. اس سے بھی بڑھ کر ایران نے آزاد زندگی گزارنے کی جو مثال پیش کی وہ اس علاقے سے بڑھتے ہوئے دیگر علاقوں تک پہنچ گئی. اسی طرح
و مردم واشنگتن و نیویورک
اور یه چیز واشنگتن اور یوروپ میں پہنچی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اسکوائر کا نام تحریر اسکوائر رکھا جو کہ قاہرہ میں ہے. اس طرح انہوں نے یہ
مردم کشور اروپائی کو
اس طرح سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جو امام خمینی نے اس ملک میں جو سامراجی طاقتوں کے خلاف شعلہ روشن کیا وہ آج تک سامراجی طاقتوں کی جان کو لگا ہوا ہے اور امید ہے کہ وہ سامراجی طاقتوں ذریعے.
جناب محسن رفیق دو صاحب, جب امام تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر شاہ کی حکومت تھی, اس کے پاس اسلحے تھے, اس کے پاس قوت تھی, اس کے پاس طاقت تھی. امام کے وفادار ساتھی یہاں پر موجود تھے, پوری قوم ان کے ساتھ ہی, لیکن نہ ان کے پاس بندوق, نہ ان کے پاس توپ, نہ ان کے پاس ٹینک. تو وہ کیا محرک تھا کہ امام ایک ایسی جگہ پر آ رہے تھے جہاں پر ان کے مخالفین کی اس وقت حکومت, یعنی بختیار کی حکومت تھی, شاہ کی حکومت تھی, کیا ان کو کوئی خوف نہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو کیوں؟ اگر خوف نہیں تھا تو کیوں؟
امام حتی یہ زمانی
امام نے ایک وقت جب تہران سے کچھ لوگ پیرس گئے تھے, فرمایا ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں پہ کوئی تقریر کرتے ہیں, ایران میں لوگ پتوں کی طرح زمین پہ گرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو یہ نہیں کہتا کہ امام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عوام سے کہ وہ آئے گولیوں کا سامنا کریں, میں تو صرف اسلامی احکام بیان کرتا ہوں, عوام اپنے فریضے کو خود محسوس کرتے ہیں اور دین خدا کی اور اپنے وقار کی حفاظت کرتے ہیں. جی ہاں, امام جب کوئی بھی حکم دیتے تھے اس وقت عوام جس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے وہ یہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, وہ میدان میں اتر آتے تھے. ہم اس وقت یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے فریضے پہ عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں, نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. امام نے جب کہا ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں اور سڑکوں پر نکل پڑے تو پھر ہم نکل پڑتے تھے, چاہے یہ کہ درخت کے پتوں کی طرح زمین پر انہیں لٹا دیا جائے, گولیاں ان پہ چلا دی جائیں. تو نتیجہ مہم نہیں تھا, بس یہ تھا کہ فریضے پر عمل کیا جائے. جو قوم شہادت کو اپنا افتخار سمجھتی ہے اور اسے ایک بلند مقام کے طور پر مان چکی ہے, اس کی آزادی یقین ہے. آج ہم آپ دیکھیے, جن ملکوں میں اسلامی بیداری کی لہر ہے, جہاں بھی شہادت کی ثقافت رائج ہو جاتی ہے وہاں فتح انقلاب کی ہوتی ہے. ہم یہ جو عمل کرتے ہیں اس کا دو ہی نتیجہ ہوگا, یا ہم قتل ہو جائیں گے یا سامنے والے کو شکست دے دیں گے, دونوں ہی صورت میں فتح ہماری ہے. آج جو چیزیں ہم نے تہران میں دیکھی تھیں آج ہم وہی تیونس, مصر اور لیبیا اور بحرین دیگر ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے وقار کی حفاظت کے لیے. جو قوم بھی اس منزل تک پہنچ جاتی ہے کہ خود کو دین خدا اور اپنی خود مختاری کے لیے,
سوال سے ہٹ کے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا جناب محسن رفیق دو صاحب, جس وقت آپ امام کے ساتھ تہران ایئرپورٹ سے بہشت زہرا کی طرف جا رہے تھے, آپ نے کیا دیکھا, آپ کے کیا احساسات تھے؟
من چند تا مسابقه که حد دهه فجر انجام میدم,
اب تک عشره فجر کے مواقع پر میں جو انٹرویو ہوتے رہے ہیں, کسی اخبار نے ایک سرخی لگائی تھی کہ اس ڈرائیور کے استثناءات اور اس مسافر کے استثناءات.
وقتی که اون روزها رو یادم میاد,
جب عشر فجر آتا ہے تو میں عام حالت میں نہیں رہتا, میری حالت بدل جاتی ہے. چونکی وہ جب دن تھا جب امام تشریف لائے تو استقبال کے لیے ایک باقاعدہ پروگرام طے ہوا تھا. میں نے سوچا کہ تاریخ کی اس سب سے قیمتی امانت کو جیسے بھی ممکن ہو تقریر کے لیے بہشت زہرا تک پہنچاؤں. تو ہم نے اور بھی بہت سارے پروگرام بنائے تھے, جیسے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ تہران یونیورسٹی میں جائیں گے اور وہاں مسجد میں امام خمینی تقریر کریں گے, لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں ذرا بھی ٹھہر گیا تو پھر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہو پائے گا. اس وقت ایک دم اس وقت بہت زیادہ ہیجانی کیفیت تھی, جس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر ہیں لیکن میرے ہاتھ جیسے بازو سے جدا ہو گئے ہیں. لیکن اس کے برخلاف امام بہت مطمئن تھے, پرسکون تھے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بہشت زہرا قبرستان تک پہنچے. امام خمینی نے مجھ سے بھی کہا کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں. چار دفعہ یہ ہوا کہ عوام نے گاڑی کو اٹھا لیا اور ایسا لگ رہا تھا گاڑی الٹ جائے گی. آغا احمد خمینی صاحب نے اتنا یہ صورتحال ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے, اس طرح کی ہیجانی کیفیت ہوئی. میں خود بھی اس وقت بے ہوش ہو گیا جب امام خمینی کو ہیلی کاپٹر میں سوار کیا گیا. تو اس طرح کی عجیب و غریب کیفیت تھی. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ گاڑی کے اندر ہوا بھی نہیں آ پاتی تھی, مجبور ہوتا تھا کہ اس سردی کے زمانے میں بھی مجھے اے سی چلانا پڑتا تھا. تو ہماری یہ کیفیت, لیکن امام خمینی بہت ہی مطمئن تھے, بہت ہی پرسکون تھے اور ہم کو بار بار کہتے تھے کہ آپ پرسکون رہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو جو حالت وہ تھی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جو چیز ہمارے ساتھ پیش آئی وہ آج جب بھی وہ اس کے وہ ایام آتے ہیں ہماری ایک الگ حالت ہوتی ہے, لیکن ہم بہت خوش ہیں کہ یہ انقلاب اپنے ثمرات سامنے لائے.
بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل آباد صاحب, آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو سنی.
جی بالکل,
وہ کیا جذبے تھے اور کیسے جذبے تھے؟ کیا صرف ایک قائد کے استقبال کے لیے لوگ آئے تھے یا اس جذبے میں کوئی اور بھی جذبہ مؤذن و کار فرما تھا؟
دیکھیے, جو پوری دنیا کے پولیٹیکل کمنٹیٹر ہوتے ہیں یا سیاسی تجزیہ نگار ہوتے ہیں, وہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جب اپنے تجزیے کرتے ہیں تو اس میں ان کو ایک ہی سب سے بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے, وہ ایران کی جو اسلامی تحریک تھی اس کی قیادت کا ڈفرینس ہے. یعنی اسلام تو ترکی میں بھی تھا, الجزائر میں بھی تھا اور دنیا کے باقی ملکوں میں بھی تھا. اب ترکی میں بھی اور الجزائر میں بھی ایران کے انقلاب کے بعد جو پہلی تحریکیں اٹھی تھیں وہ ترکی اور الجزائر میں اٹھی تھیں, اور خاص طور پر الجزائر میں ہم نے دیکھا کہ اس حد تک عوام اٹھے کہ تقریباً عوام نے سیاسی طریقے سے اسلامی شخصیات کو ووٹ دے کر اور ان کی حمایت کر کے اقتدار تک پہنچا دیا. لیکن وہ ان کی جو کرشماتی شخصیت تھی امام خمینی کی, وہ کرشمہ جو تھا وہ کاریزمیٹک یعنی پرسنالٹیز باقی دنیا میں ہمیں وہ نظر نہیں آئی. اس لیے کہ الجزائر میں اگر ایک دفعہ وہاں کی قیادت یہ کہہ دیتی کہ ایک طرف اگر کرفیو لگا ہوا ہے, جیسا کہ امام خمینی نے کہا تھا اور رفیق دوست صاحب بہتر جانتے ہیں کہ جب کرفیو کا زمانہ تھا اور ایک طرف شاہ نے کہہ دیا تھا کہ جو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے گلی میں آئیں گے کل ٹو شوٹ یعنی دیکھتے ان کو گولی مار دی جائے, لیکن دوسری طرف جب امام کا فتویٰ آیا کہ آپ کا گھروں میں رہنا حرام ہے تو لوگ پورے ایران کے سڑکوں پر آ گئے تھے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جو ایرانی جو فوج کے لوگ تھے پولیس کے لوگ تھے وہ بھی ایرانی عوام کے ساتھ مل گئے اور ایران کی جو انقلابی تحریک تھی کامیاب ہوئی. لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ امام خمینی کی ایک کرشماتی شخصیت تھی, اس کی قیادت کی وجہ سے لوگ ہر چیز بلائنڈ فیتھ کر رہے تھے, ہر چیز ماننے کو تیار تھے. لیکن جہاں الجزائر کی بات کرتے ہیں یا ترکی کی، وہاں پہ اسلام موجود تھا، وہاں کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، وہاں پر جو آئیڈیولوجیکل لوگوں کو ایک موٹیویشن ملنی تھی اسلام سے وہ مل چکی تھی، لیکن وہاں کی قیادت اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکتی جو کر سکی تھی جو ایران میں امام خمینی کی قیادت نے ادا کیا۔ یہی چیزیں ہمیں بعد میں آ کر تیونس میں بھی نظر آ رہی ہیں، ایجپٹ میں بھی نظر آ رہی ہیں، تو باقی دنیا کے یہ جو ملک تھے جہاں پہ انقلابی تحریکیں اٹھی، یہاں پہ بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں کے عوام نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور اپنی تحریکوں کو کامیابی تک پہنچا دیا، لیکن اب جب اس کے سمراٹ حاصل کرنے کا وقت آیا تو وہاں پر وہاں قیادت ایسی موجود نہیں ہے جو وہ سمراٹ ان کے عوام تک پہنچا سکے۔ یہ بہت بڑا ایک ڈفرینس ہے کہ امام خمینی نے اس جس زمانے میں انقلاب آتا ہے، سرد جنگ اپنے عروج پر تھی اور دنیا پر صرف دو ہی آئیڈیالوجیز تھی، ایک طرف سوشلزم اور کمیونزم کی بات ہو رہی تھی، دوسری طرف کیپیٹلزم کی بات ہو رہی تھی۔ یہ زمانہ تھا کسی تیسری پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن امام نے آ کر لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگایا اور نار ایسٹ نار ویسٹ کی بات کر کے کہا کہ اب ایک تیسری آئیڈیالوجی بھی ہوگی، وہ اسلام ہوگا۔ اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ روس کا زوال شروع ہو گیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن اور نیو یارک کی سڑکوں پر لوگ کیپیٹلزم کے خلاف بھی بول رہے ہیں، اور لوگوں کا جو بنیادی ایک ڈیمانڈ ہے وہ ایک منصفانہ معاشی سیاسی اور اقتصادی نظام چاہتے ہیں وہ، اور اسی بنیاد پر انہوں نے دیکھا کہ مشرق اور مغرب کے نظام تو ان کو یہ نہ دے سکے۔ اب جو مڈل ایسٹ میں اٹھنے والی تحریکیں ہیں ان کی، اسی لیے انہوں نے دوبارہ اسی آئیڈیالوجی یعنی ایک مذہبی آئیڈیالوجی کی طرف رجوع کیا ہے تاکہ ان کو ایک منصفانہ معاشرہ، منصفانہ سیاسی اور معاشی نظام مل سکے، اور اس کے لیے ضرورت ہے پھر ایک دفعہ امام خمینی جیسی قیادت کی۔
بہت شکریہ آپ کا۔ پروفیسر محمد عارف صاحب، جب ہم اسلامی انقلاب کی ماہیت پر نظر ڈالتے ہیں تو چند چیزیں اس میں نمایاں ملتی ہیں، ایک عامران نظام کے خلاف عوام کی جد و جہد، دوسرے اپنے ہی ملک کی دولت و ثروت اور حتیٰ سیاسی فوجی اور اقتصادی معاملات میں تسلط پسند طاقتوں امریکہ اور برطانیہ کی مداخلت، تیسرے دین اور مذہب سے حکومت کی دشمنی اور معاشرے سے مذہب اور دین کو صاف یا دین کا صفایا کیے جانے کا منصوبہ، یہ تین چیزیں تھیں جن کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج 33 سال کے بعد ہم جب علاقے میں جو انقلابات اس وقت رونما ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا جہاں تحریکیں جاری ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہی تینوں چیزیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں کہ عوام عامرانہ نظام حکومت کے خلاف ہیں، مغربی تسلط پسندی کے خلاف ہیں، اور ان عامرانہ حکومتوں کے ذریعے دین اور اسلام کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے دین اور مذہب کو جو ختم کیے جانے کا جو منصوبہ روبا عمل آ رہا ہے اس کے خلاف ہیں۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے 32 سال پہلے ایران کے عوام نے ان تینوں چیزوں کے خلاف اٹھ کر عامرانہ نظام حکومت کو، شاہی نظام حکومت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس علاقے کے عوام بھی انہی تینوں چیزوں کو بنیاد بنا کر ڈکٹیٹر حکومتوں کی بساط ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لپیٹ دیں گے، اور یقینی طور پر وہ اسلامی انقلاب سے ہی الہام لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے لیے قابل تقلید بنا رہے ہیں؟
بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں کسی انقلاب کی کامیابی کے لیے۔ انقلاب ایران کے آنے سے پہلے بھی اور انقلاب آئے تھے، فرانس میں 1789 میں انقلاب آیا، لیکن 15 یا 20 سال کے اندر وہاں پھر نیپولین کی آمریت قائم ہو گئی جو ہے۔ ایجپٹ میں بھی انقلاب آیا لیکن بہت جلدی وہاں انور سادات جیسے لوگ جو ہے وہ پاور میں آ گئے جو ہے۔ تو وہ تمام انقلاب جو اب ہوئے وہ 15 20 25 30 سال میں وہ ریورس ہو گئے اور وہی لوگ آ گئے پاور میں جو پہلے حکومت کرتے تھے اور سامراج جو تھے ان کے پٹھو بن کے بیٹھ گئے جو ہے۔ لیکن ایران کے انقلاب میں یہ جو تین چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ انتہائی امپارٹنٹ تھیں، اور انہی کے ذریعے سے انقلاب کو مستحکم کیا جا سکتا تھا اور عوام کے بہبود اور اچھائی کے لیے کام کیا جا سکتا تھا۔ اب جو انقلاب آ رہے ہیں وہ نہ ہی مروب ہو رہے ہیں مصر کے انقلاب سے جو کہ ناصر کے زمانے میں آیا تھا، نہ ہی وہ فرانس کے انقلاب سے مروب ہو رہے ہیں، وہ اب مروب ہو رہے ہیں ایرانی انقلاب سے، جہاں پر کہ انہوں نے دیکھا کہ جب تک آپ ان تمام قوتوں کو جو کہ مذہب کو بھی برباد کر رہی ہیں، ثقافت کو بھی برباد کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پٹھو جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ سامراج کے لیے ملک کی دولت جو ہے وہ سامراجیوں کے حوالے کر دیتی ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے ان تمام طاقتوں، ان تمام ملکوں کے لیے کہ وہ ایران کو اپنا ایک راہ مشعل سمجھیں اور اس کے انقلاب کی نقل کرتے ہوئے اپنے انقلاب کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ یہاں کے اخبارات کا مطالعہ کریں، جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ واپس ایران گئے تھے، یہاں کے اخبارات نے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ انقلاب تھوڑے دن رہے گا، تھوڑے دن وہاں انقلاب رہے گا، اس کے بعد پھر حالات معمول پہ آ جائیں گے اور ہمارا جو انٹرسٹ ہے، ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ ویسے ہی باقی رہے گا۔ ان کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ یہ دوسری طرح کا انقلاب ہے، یہاں پر اب ان کے مفادات کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ بات جو ہے وہ ویسٹ نے اس وقت نہیں سمجھی تھی جو ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ تمام انقلاب جو آ رہے ہیں عربیہ میں، کہ آج عربیہ جو ہے وہ ایپی سینٹر ہے، وہ مین سینٹر ہے آج انقلاب کا جو ہے، وہاں پر جگہ جگہ انقلاب آ رہے ہیں، اور وہ سبق سیکھیں جو ان کے انقلابی لیڈر ہیں ایران کے انقلاب سے، اور اس کو اپنا مشعل راہ سمجھ کر ان کو اس کی نقل کریں اور اسی طرح سے اپنے انقلاب کو مستحکم کریں، کیونکہ انقلاب اگر مستحکم نہیں ہوتا ہے تو بہت جلد وہ طاقتیں پھر آ جاتی ہیں جو پہلے نکالی جا چکی ہیں، وہ جلدی سے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور انقلاب کو برباد کر دیتی ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے ملکوں میں، اور اس لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتیں جو آج پاور میں آ رہی ہیں وہ انقلاب ایران کی نقل کرتے ہوئے اپنے انقلاب کو مستحکم کریں۔
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر محمد عارف صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر قندیل عباس صاحب کے بھی، آپ دونوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت عنایت کیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جناب محسن رفیق دو صاحب، اگرچہ سوال کا جواب کافی طولانی ہو سکتا ہے، لیکن میں مختصر آپ سے جواب چاہوں گا، یہ پوچھنا چاہوں کہ ایران کے اسلامی انقلاب اور علاقے کا جو موجودہ انقلاب ہے، مصر، تونس، لیبیا، یمن، بحرین وغیرہ، ان میں اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ نقطۂ اشتراک کون کون سے ہیں اور ساتھ ہی نقطۂ افتراق کیا کیا ہیں، تو مختصراً کیا فرمانا چاہیں گے؟
آقای پروفیسر به این نقطه اشاره کرد،
جناب پروفیسر نے اس نقطه کی طرف اشارہ کیا۔
اشتراکش اینه که
اشتراک یہ ہے کہ یہ جتنے بھی انقلاب ہیں ان میں ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی جڑ اسلام ہے۔ تیونس میں اسلامی پارلیمنٹ تشکیل پائی ہے، مصر میں اسلامی پارلیمنٹ تشکیل پائی ہے، تو جو اشتراکات ہمارے انقلاب سے جو ایک اہم اشتراک ہے وہ یہ ہے کہ نہ تیونس میں نہ مصر میں کہیں بھی پارٹیوں نے انقلاب نہیں لایا، بلکہ خود عوام انقلاب لیا ہے، یہ بھی ایک اشتراک ہے، یعنی عوام نظریاتی بنیادوں پر ایران کی طرح انقلاب لائے۔ فرق صرف یہی ہے کہ جیسا کہ وہ ہمارے دوست نے اسلام آباد سے کہا، اور فرق یہ ہے کہ ان ملکوں میں اس طرح سے ایک رہبر کوئی نہیں ہے، یعنی جس طرح سے ایران میں ایک رہبر تھا اور انقلاب کامیاب کرنے میں اور جاری رکھنے میں، اس کی ایک اپنی خصوصیات ہیں، ایک خاص باتیں ہیں، امتیازات ہیں، تو فرق یہ ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے رہبر نہیں، ان کے پاس امام خمینی نہیں ہے، اگر ان کے پاس اگر امام خمینی ہوتے تو ان کے باقی کام بھی انجام پا جاتے، انجام پائیں گے لیکن وقت لگے گا۔ آج ایک جلسہ تھا عالم عرب کے شعراء کا قائد انقلاب اسلامی کی موجودگی میں، ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ صحیح ہے کہ ہمارے پاس امام خمینی جیسا کوئی قائد نہیں، لیکن ہم آپ کے پیروکار، ایسا نہیں ہے کہ قائد انقلاب اسلامی وہاں حکومت کر رہے ہو، نہیں، لیکن اس کو وہ نمونے عمل مان کے اپنے امور کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ان کو وہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ان کے پاس امام خمینی جیسے رہبر نہیں ہے تو وہ رہبر انقلاب کو اپنا رہبر مان کے اپنی جدوجہد جاری رکھے گا.
دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی انقلاب آتا ہے, انقلاب کامیاب ہونے کے بعد جو انقلابی لیڈر ہوتا ہے وہی سربراہ حکومت بنتا ہے اور وہی حکومت تشکیل دیتا ہے. لیکن یہاں تو ایک بوریا نشین ہے جو انقلابی لیڈر ہے, اس نے اپنے کوئی کنارے کھینچ لیا اور 11 فروردین یا 1 اپریل کو 1979 کو ریفرنڈم کا اعلان کر دیا اور کہا عوام جیسی حکومت چاہیں وہ تشکیل دیں. تو امام کے اس عظیم الشان فیصلے پر آپ کیا کہیں گے, کیوں انہوں نے خود بڑھ کر حکومت تشکیل نہیں دی, کیوں عوام پر چھوڑ دیا؟
این بہترین کاری بود کہ امام کیا.
یہ امام خمینی نے بہترین طریقہ اپنایا. آپ پوری دنیا میں کوئی بھی انقلاب ایسا نہیں دیکھیں گے کہ انقلاب کی کامیابی کے 50 دن کے اندر پہلا ریفرنڈم ہو جائے اور عوام سے پوچھا جائے کہ آپ کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں, اور 1 سال کے اندر تمام حکومتی اداروں کی تشکیل عمل میں آ جائے. تو یہ ایک واضح فرق تھا. جو دوسرے ملکوں میں جو انقلاب آئے وہاں عوام کا رول بہت بنیادی نہیں تھا. اگر الجزائر میں انقلاب ناکام ہو گیا, اگر مصر میں انور سادات تک پہنچ گیا انقلاب, تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کا فرق یہی تھا کہ ہمارے انقلاب میں امام خمینی کچھ بھی نہیں چاہتے تھے اور امام خمینی کوئی مراعات نہیں چاہتے تھے. نامہ نگار سے نے امام خمینی سے وطن واپسی کے موقع پر سوال کیا کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں جب فاتح انداز میں اپنے ملک لوٹ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں کچھ نہیں, کسی طرح کا کوئی احساس نہیں. کیا امام کے اندر احساسات نہیں تھے؟ کیا امام کے اندر خوشی نہیں تھی؟ امام خمینی جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے, اس سے پہلے جیل میں رہ چکے تھے تہران میں. امام خمینی ہر جگہ وہ یعنی جہاں بھی تھے اپنے فریضے دینی فریضے پر عمل کر رہے تھے. ان کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے تھا, وہ صرف عوام کو اہمیت دیتے تھے. اور وہ ان کا فرمانا تھا کہ آپ دیکھیے کہ 13 سالہ بچہ جنگ کے دوران جب ٹینک کے نیچے چلا جاتا ہے اپنے جسم بند باندھ کے بم باندھ کے کہ دشمن کو نابود کرے, امام نے فرمایا کہ رہبر انقلاب یہ ہے. تو امام نے جو عوام کو محوریت دی اس کے نتیجے میں انقلاب بھی جلدی کامیاب ہوا اور اس کو دوام بھی ملا. اور انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ جس ملک میں بھی اس طرح کے جذبات ہوں گے, اور انقلاب اگر وہاں عوام کے لیے آئے گا یعنی جماعتوں کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے انقلاب آئے گا, تو وہاں بھی یہی ہوگا. امام خمینی بالکل نہیں چاہتے تھے کہ وہ خود حکومت کریں, وہ تو چلے گئے تھے تہران سے قم, بعد میں جب ضرورت ہوئی تو واپس آئے تہران. امام نے فرما دیا تھا عوام نے انقلاب لایا ہے, وہ خود اپنے فیصلے کی تقدیر خود کریں. آپ یہ کہاں دیکھیں گے؟ آپ یہ دیکھیے کہ 33 سال پہلے انقلاب ہوا اور یہ جو انتخابات ہونے والے ہیں فروری میں.
ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ظاہر ہے کہ اگر خدا کی قوت اور اپنے عوام کے اعتقاد اور ان کے جذبہ ایمانی پر بھروسہ رکھا جائے تو بڑی سے بڑی قوت کو شکست دی جا سکتی ہے, خواہ وہ ایران میں 2500 سالہ شہنشاہی حکومت ہی کیوں نہ ہو. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملک کے عوام اور ان کے ایمان اور ان کے جذبہ استقامت اور سب سے بڑھ کر خداوند عالم کی ذات والا صفات اور اس کی طاقت لامتناہی پر بھروسہ کر کے سب کچھ کر دکھایا. اور آج علاقے کے انقلابات اسی انقلاب کو یعنی اسلامی انقلاب کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سے زیادہ دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.